اسرا کہتے ہیں رات کو سفر کرنا. قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی, جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں اس کو دکھائیں, بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. اب اس سفر کے دو حصے تھے. ایک سفر تھا بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک, یہ زمینی سفر تھا. مراد یہ کہ زمین سے مراد آپ یوں کہہ لیں کہ فلائی تو کیا آپ جیسے جہاز میں آج کرتے ہیں, ہواؤں میں تو رہے لیکن سیدھا سیدھا زمین پہ رہے, یعنی یوں تھا. لیکن پھر بیت المقدس سے آسمان پہ سفر یوں تھا, یعنی 90 کا اگر اینگل کھینچے تو زمین والا جو خط ہے یہ آپ کا بیت اللہ سے بیت المقدس تھا, اور بیت المقدس سے اوپر سیدھا جائیں تو یہ آپ کا اوپر کا سفر تھا. پہلے حصے کو اسرا کہتے ہیں. واللیل اذا یسر قرآن پاک میں آتا ہے. اسرا اسرا رات کو چلنے کو کہتے ہیں, وہی یہ لفظ ہے. ادھر اللہ کے نبی کو جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر لے جایا گیا. بعض لوگوں نے آج اس کو خواب قرار دیا, حالانکہ خواب ہوتا تو اتنے بڑے غم کی بات کیا تھی. خواب میں تو اگر آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ صبح میں رات کو پاکستان گئی تھی اور واپس بھی آ گئی تو کوئی حیرت کا اظہار نہیں کرتا, لیکن واقعہ میں رات پر بہت زیادہ ریئیکشن شو ہوا تھا. اللہ کے نبی کو اصل میں اب کچھ آنے والے حالات کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. پہلی بات ہے کہ آپ کا دل بہلایا جا رہا تھا صدموں سے گزرنے کے بعد. دوسری بات ہے سفر طائف کے صبر کا بدلہ دیا جا رہا تھا. تیسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اشارے دکھا رہا تھا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے والے ہیں. جب بیت اللہ سے بیت المقدس کے سفر میں ملک شام کی طرف آپ گئے تو بالکل بیچ میں مدینہ آتا ہے. ان دنوں میں وہ یثرب تھا. فرشتے نے آپ کو وہ دکھایا اور بتایا کہ اللہ کے نبی یہاں رک کے دو نفل پڑھ لیجئے, یہ آپ کا مہجر ہے. گویا کہ ایسی ہے کہ کہیں جانے سے پہلے گوگل میپ کے ذریعے آپ کو ساری جگہ دکھا دی گئیں. پھر اسی طرح راتوں رات آپ جب گئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر گئے تھے. پہلا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا, تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں. ایک رائے کیا کہ 5 نبوی میں یہ ہوا تھا. ایک کال کیا کہ 27 رجب سن 90 میں ہوا تھا. ایک کال کیا ہے کہ 17 رمضان 12 نبوی میں ہوا تھا, اور کوئی کہتا ہے کہ محرم میں ہوا تھا, بعض کہتے ہیں کہ 17 ربیع الاول میں, اور ایک کال یہ بھی ہے کہ جب آپ کو نبوت ملی تھی پہلے سال میں ہی ہو گیا. گویا کہ آپ اب غور سے سنیے, آپ کو یہاں سے اسلام کا مزاج سمجھ آ رہا ہے کہ اسلام میں اتنے اہم واقعے, ڈیٹ ہی نہیں پتا. یہ جو آج ہمارے ہاں معروف سمجھ کے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں نا 27 رجب, یہ ان 6 تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے جس پہ تاریخ لکھنے والے بات کرتے ہیں. مائٹ بی, مے بی, مے بی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات ہے کہ اسلام میں ڈے سیلیبریشن نہیں ہے کہ آج اگر آج ایک سال ہوا ہے تو اگلے سال آپ اس کی سالگرہ منائیں, یا اسے ایک سال کے بعد برسی منائیں, یا اس دن کا جشن منائیں جشن فلاں جشن آزادی کے نام پہ. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام کا مزاج مقصد پہ نظر رکھنا ہے. اگر آپ 14 اگست کو جشن آزادی منا بھی لیتے ہیں ناچ ٹاپ کے تو مقصد تو نہیں حاصل ہوا پاکستان بننے کا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس دور میں کوئی باضابطہ لکھنے کا حساب نہیں تھا, جیسا کہ ہم پیچھے بھی کر چکے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اس کے بعد ایک سال گزرا تھا اس واقعے کو, تو اللہ کے نبی نے اس دن کوئی محفل نہیں سجائی, نہ بیٹھ کے لوگوں کو قصے کہانیاں سنائے, ورنہ کم از کم ہر سال اس کو دہرانے سے وہ یاد تو رہتی نا ڈیٹ. اگر جس دن یہ ہوا تھا اس دن لوگوں کو یاد بھی تھا, تو چونکہ بعد میں اس کو سیلیبریٹ ہی نہیں کیا تو بھول گیا. آپ میں سے ایسا ہوتا ہے نا, جن لوگوں کو سیلیبریٹ کرنے کی عادت نہیں ان کو اب یہ بھی نہیں شاید یاد ہوگا کہ میرا فلاں بچہ کس ڈیٹ کو پیدا ہوا تھا. چلے ڈیٹ آف برتھ کئی جگہ لکھنی پڑتی ہے, یاد رہتی ہے, شادی آپ کی شادی بہن کی شادی بھائی کی نہیں پتہ ہوتی. اور جو مناتے ہیں اور کارڈ بھیجتے ہیں اور ہر وقت وشیز کرنے میں ہوتے ہیں ان کو زبانی یاد ہوتی ہیں. تو یہ ڈیٹ کوئی بھی تھی, ہم نے دیکھنا ہے مقصد کیا تھا. पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस पे ऑनलाइन पे लेक्चर मौजूद है, अगर आप nurulquran.com पे जाकर ऑडियोज में से इस्लामिक मंथ में जाएं तो रजब के महीने में आपको एक लेक्चर मिलेगा मेराज की हकीकत, काफ़ी लंबा लेक्चर है, पूरा वाक्य आप उधर मैंने डिटेल से शेयर किया हुआ, आप उसको सुन लें। यहाँ बस खुलासा ही करेंगे कि आपको शुरू में पहले जहनी तौर पर तैयार किया गया, आपके दिल को दोबारा धोया गया। एक शक्के सदर कब हुआ था? बचपन में। उसमें आपके दिल को धोया गया, जमजम से हिकमत भरी गई। एक इस मौके पे हुआ क्योंकि अल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाह रहा था कि जिसकी ताब आम लोगों का दिल नहीं रखता। बहरहाल बता दिया कि ये है वो शख्स जिसको लेके जाना है। अगले दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, बुराक नाम का एक जानवर था, बिजली की रफ्तार से चलने वाला, गोया कि इसी से आइडिया लेके आज जहाज़ बना। आज के जहाज़ भी तो बुराक ही हैं। गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा एक जानवर था जो अपना खुर एक निगाह के मुकाम पे रखता, यानी उसका कदम यूं पड़ता है कि जितनी दूर आंख जाती है ना तो एक कदम इधर है ना तो अगला कदम इसका वहां है। अब आज सोचते हुए हैरत तो हो रही है, तो जहाज भी तो आज के यही है, एक खौफनाक चीज भी होती है। और जो बहुत बड़े बड़े जहाजों में आप बैठे तो एकदम खौफ आता है कि क्या ये बड़ी चीज है। उस वक्त कहते हैं कि जब उस बुराक पर अल्लाह के नबी बैठे तो उस बुराक ने थोड़ी शोखी की, जरा ऐसे शोखी की, तो जिब्राइल ने उसको कहा कि तुझे नहीं पता कि आज तेरी पुश्त पे कौन बैठा है? आज तक जो भी तेरी पुश्त पे बैठा है उनमें सबसे ज्यादा आला शख्सियत तेरे ऊपर बैठी है। तो कहता है कि उस पे वो झीम गया, यानी शर्मिंदा हो गया। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच रास्ते में कुछ मनाजर दिखाते हुए बैतुल मक़दस लेके गए। वहाँ सारे अंबिया कराम मौजूद थे और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ी। रिवायात में यहाँ तक आता है कि जिब्राइल ने अपनी उंगली से एक पत्थर की तरफ इशारा किया, वहाँ सुराख हो गया, उस सुराख में उस बुराक को बांध दिया। और वहां पहले से भी सुराख थे, कहा जब भी कोई नबी यहाँ आया उसकी सवारी को इधर बांधा गया। और बाद में पादरियों ने अगली रात देखा, जब अगले दिन वो गए तो वहां एक बिल्कुल नया सुराख हुआ है, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि आज इधर एक और कोई सफर करके गया। फिर उसके बाद आपने नबियों की इमामत कराई, इसीलिए आपको सैयदुल मुरसलीन कहा जाता है, सारे नबियों के रसूलों के सरदार। फिर उसके बाद यह है कि आपको वहां दूध पेश किया गया, शराब पेश की गई और शहद पेश किया गया, तो आपने शराब को नहीं पिया, दूध को पसंद किया। इस पे आपको खबर दी गई कि आपने फितरत की चीज़ को पसंद किया, अगर आप शराब उठा लेते तो आपकी सारी उम्मत जो है वो गुमराह हो जाती। अभी हाल देखे उम्मत का क्या है कि अल्लाह के नबी ने फितरत की चीज़ पकड़ी थी लेकिन इसके बावजूद भी उम्मत कहाँ भटक गई। बहरहाल उधर कुछ और मामलात हुए, गुफ्तगू हुई, मुलाकातें हुई, उसके बाद आपको वहाँ से उठाकर आसमान पे ले जाया गया। जिब्राइल ने दरवाज़ा खोला आपके लिए, वहाँ आपने आदम अलैहिस्सलाम को देखा, सलाम का जवाब हुआ, मरहबा कहा गया, उनकी दाईं तरफ एक लोगों का गिरोह था, जब उनको देखते तो मुस्कुराते, बाईं यानी लेफ्ट साइड पे देखते तो गम करते। कार लेफ्ट साइड पे जहन्नमियों की रूहें हैं, उनकी औलाद के वो बच्चे जो दोजख में जाने वाले हैं, उनको देख के वो दुखी हो जाते थे। राइट साइड पे जन्नतियों की रूहें हैं जिनको देख कर वो खुश हो जाते थे। फिर इसी तरह दूसरे आसमान पर जिब्राइल ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ आपको हज़रत यहया बिन जकरिया और हज़रत ईसा बिन मरियम दिखाए गए, मुलाकात हुई, सलाम जवाब हुई, एक नबूवत का इकरार हुआ। तीसरे आसमान पर आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई गई, जिनको दुनिया का आधा हुसन दिया गया, वहाँ भी वही सारा प्रोटोकॉल हुआ जो बाकी जगहों पे हुआ। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस से मुलाकात और सलाम दुआ हुई। पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को देखा, उनसे बात हुई। छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम हुई, नबूवत का इकरार हुआ। जब आप वहाँ से आगे बढ़ने लगे तो मूसा रो पड़े, इनसे कहा गया कि आप क्यों रो रहे हैं? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक जवान मेरे बाद मबूस किया गया, इसकी उम्मत मेरी उम्मत से तादाद में कई ज़्यादा होगी कि जो जन्नत में दाखिल होगी। यहाँ से आप देखिए कि यहूद आज तादाद में भी थोड़े हैं और मुसलमान तादाद में दुनिया में भी ज़्यादा हैं और जन्नत में भी इंशाल्लाह ज़्यादा जाएंगे। सातवें आसमान पे हज़रत इब्राहिम से मुलाकात हुई, वहाँ भी बात हुई। बैतुल मामूर नाम की एक जगह बिल्कुल बैतुल्ला के ऊपर सातवें आसमान पे, उसको टेक लगाए हुए थे, यानी बैतुल मामूर से पुश्त लगाए बैठे थे, जहाँ कहते कि रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, दोबारा इनके पलटने की बारी नहीं आती। ये जो अंबिया कराम का मुख्तलिफ आसमानों पे होना है ना, इसको नोट करें कि ये दर्जों का फ़र्क है। تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تل کا رسل فدلنا بعدہم علی آبادن، یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فوقیت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر سے درجوں کی بلندی کو رکھتے ہوئے ایک کو دوسرے کے اوپر رکھا. اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے سدرۃ المنتہا پر آپ کو رکھا گیا. یہ ایک درخت ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے، پھل بڑے بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے، جس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اور اللہ کے حکم سے جو چھانا تھا وہ چھا گیا. بیری کا درخت تھا، یعنی سدرا کا تھا، اتنا خوبصورت ہوا تھا کہ کہا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. اب یہ کیا ہوگا، کبھی اللہ نے ہمارے لیے چاہا انشاءاللہ تو دیکھیں گے کہ کیا اس کا حسن تھا. سونے کی وہاں ٹڈیاں برس رہی تھی، اوپر آسمان کا سوچے تو بالکل ایک ایسے فینٹسی ورڈ آتی ہے، دودھ میں دھوئی ہوئی، صاف ستھری، نکھری ہوئی، اور وہاں اللہ اتنے سکون اور اطمینان والے ماحول میں اطمینان والی روحوں کو لے جائے گا. جنت بہت پرسکون ہے، بڑی خوبصورت ہے، نہ شور و گل نہ کچھ اور ہوگا. وہاں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے نبی کی بات ہوئی تھی، یہ بھی نوٹ کیجئے. اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی نے کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹ باندھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا تھا، تو کہا وہ تو ایک نور ہے، میں اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں. قیامت کے بعد جنت میں جانے والے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ اس وقت آنکھوں کو ایک خاص طاقت دے دے گا. آج ہم سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے کھلی آنکھوں سے. تو لہٰذا صرف بات چیت ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دو کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا، وہاں وحی ہوئی. معراج کے موقع پر آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا. جیسے کوئی پاکستان سے آئے تو واپسی پہ آپ اس کو کوئی گفٹ دیں گے نا، کہ آپ ناروے کی یاد رکھ لیں، تو وہاں ان کو گفٹ میں 50 نمازیں دی گئیں. اسی طرح اہل توحید کے گناہوں کی معافی کی امید دلائی گئی. تیسرا معراج کا تحفہ کیا تھا کہ سورت بقرہ کی آخری دو آیتیں نازل ہوئیں. اور اسی طرح ایک اور کیا تھا کہ امت مسلمہ جو بھی نیکی کرے گی تو کم سے کم اس نیکی کو 10 سے ضرب دے کر 10 نیکیوں میں بدلا جائے گا. اتنے خوبصورت تحفے دیے. یہاں سے نماز کی مثال بھی دیکھیے کہ پوری شریعت زمین پہ ملی، نماز آسمان پہ ملی. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کی معراج تو آسمان پہ بلا کر ہوئی، بندہ مومن کی معراج نماز پڑھتے ہی ہو جاتی ہے. معراج کیا؟ عروج، بلندی. اللہ کے نبی نے تو اللہ سے کلام جا کے آسمانوں پہ کیا، تو ہم یہاں نماز میں کر سکتے ہیں. اللہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کوئی اور ہمیں دوسرے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی. واپسی پہ جب آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ کیا ملا؟ کہا 50 نمازیں. کہا آپ کی امت نہیں پڑے گی، واپس جائیے، کم کیجئے. جاتے رہے، آتے رہے، کرتے کراتے اخیر میں 5 ہو گئی. تو موسیٰ نے کہا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے. موسیٰ کو پتا تھا قومیں کیسی بگڑ جاتی ہیں، آج اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیں. ہر کام آسان ہے، نماز مشکل ہے، ظلم کی حد ہے. لوگ روزہ تک رکھ لیتے ہیں، نماز پھر بھی نہیں پڑھتے. لوگ حج میں جاتے ہیں، وہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں. ہم کتنا بھاگتے ہیں، میں نے سسٹرز کو دیکھا ہے، اتنی ایکٹیو ہوتی ہیں ماشاءاللہ اپنے کام کرتے ہوئے، کچن میں جا رہی ہیں، بچوں کو اٹھا رہی ہیں، صفائیاں کر رہی ہیں، نماز کے وقت بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. ڈھیلی ڈھالی نماز ہوتی ہے، یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ کر لوں، ٹالتی ہیں، حالانکہ لگتے کتنے ہیں، 10 منٹ. تو نمازوں کو غور کرنا ہے، غور سے دیکھنا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اب تو دوبارہ جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اللہ نے اس موقع پہ کہا اچھا پڑھیں گے 5، اجر 50 کا ہے، 1 کے بدلے 10 کا بدلہ. یہاں سے شروع ہو گیا. یہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ رحمت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ روایات سے جو کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں، اس میں ایک تو کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے بخاری میں، کہ آپ نے کہا کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا، پھر جبرائیل اترے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر ایک تش سونے کا حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا، اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان کی طرف لے چلے. اب یہ کتنا بڑا معجزہ تھا جس کو اگر ایک انسان سمجھنا چاہے اب یہ کتنا بڑا معجزہ تھا جس کو اگر ایک انسان سمجھنا چاہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میرے معراج کے جانے پر سوال کر رہے تھے. یعنی اب یہاں ریئیکشن تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ معراج کے سفر کی بات جب اگلے دن صبح اٹھ کے آپ نے لوگوں کو بتائی تو بس پھر تو ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاٹ ٹاپک مل گیا. دیکھو کل ہم نہیں کہتے تھے یہ دیوانہ ہے, اس پہ ہمارے بتوں کی بات پڑ گئی, یہ ایسی باتیں کر رہا ہے, یہ ویسی کر رہا ہے, یہ کہتا ہے وہ کر رہا ہے. اس طرح باتیں پھیلنے لگیں کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو واقعی دیوانہ قرار دے دیا کہ بس یہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں. کوئی ہنسا, کسی نے تالیاں بجائیں, کوئی تعجب کرتا رہا. کچھ لوگ ابو بکر کے پاس آئے, بعض کہتے ہیں ابو جہل آیا تھا, بہرحال کوئی بھی آیا. ابو بکر سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص راتوں رات بیت المقدس جائے, پھر وہاں سے آسمانوں پہ جائے, پھر واپس آ جائے؟ کہا ممکن تو نہیں ہے. کہا دیکھا آپ کا دوست کہہ رہا ہے, کیونکہ ابھی یہ خود نہیں ملے تھے اللہ کے نبی سے. کہا اچھا اگر وہ کہتے ہیں؟ کہا پھر یہ ہو سکتا ہے. اس بات پہ ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا تھا, تصدیق کی تھی, ویریفیکیشن کی تھی انہوں نے, اور اس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مقام دیا. کہا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ دور کی بات پر تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں تو اس کو بھی سچا مانتا ہوں. یعنی وہی جب میں مان لیتا ہوں کہ آتی ہے تو پھر میں اس بات کو کیوں نہ مانوں؟ کفار نے آپ کا امتحان لیا. کیسے امتحان لیا ہے؟ آپ کو ایک روایت سناتی ہوں صحیح مسلم کی, 448 نمبر کی, ابو ہریرہ راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حطیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میرے معراج پر جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے, تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں محفوظ نہیں رکھ سکا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ہمارے اسکول میں بس ایک دم آئے, ریسیپشن سے لے کے ادھر آئے اور اپنے بچے کو ڈھونڈ رہا ہو کچھ بھی اور باہر چلا جائے. بعد میں وہ کہ اچھا میں وہاں گیا تو لوگ اچھا یہ بتائیں ان کی کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں, پنکھے کتنے ہیں, لائٹیں کتنی ہیں, تو یاد رہے گا؟ لوگوں نے آ کے اگلے دن پوچھا اچھا بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں, کھڑکی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے تو نہیں یاد رہا, لیکن اللہ نے کس طرح سے موجزانہ طور پر بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا, میں اسے دیکھنے لگا, جو بات وہ پوچھتے تھے میں ان کو بتاتا گیا. ایسی لگ رہا ہے جیسے ایک تصویر کھل گئی یا اسکرین آپ کے سامنے لگ گئی. میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت میں دیکھا اور حضرت موسیٰ کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا, گویا کہ وہ درمیانے قد اور جسم کے تھے اور گھٹے ہوئے جسم کے ہیں جیسے قبیلہ شنو کے لوگ ہوتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا, یعنی دیکھیے کہ انبیاء کرام جہاں ملے وہ نمازیں پڑھتے ہوئے دکھے. لوگوں میں ان میں سب سے زیادہ کون تھے؟ عروہ بن مسعود, حضرت عیسیٰ سے ملتے جلتے عروہ. عین سے یاد رکھ لیجیے, یاد رہے گا. ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا, کہا کہ وہ کن سے ملتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام ہم شکل تھے, ان کی شباہت پڑتی تھی. اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو میں نے امامت کرائی, پھر میرے نماز سے فارغ ہونے پر ایک کہنے والے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مالک ہے جو جہنم کا داروغہ ہے, اس کو سلام کیجئے. میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے خود مجھ سے سلام کیا. یہ بخاری کی روایت ہے, بلکہ روایت میں تھا کہ مالک جب سے پیدا ہوا ہے اس کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی جہنم میں اتنے قریب منظر دیکھنے کے بعد ہنسی تو نہیں آ سکتی نا. اس طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کرایا, لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ ریئیکشن شو کیا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سارے کو شو کر کے کہا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس پہ بہت ڈیٹیلز میں کئی سائنسی پروف اور اس طرح سے فیکٹس دیے گئے ہیں, اسی لیکچر میں میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں, آپ سنیے گا کہ کیسے یہ واقعہ ہوا, اتنی جلدی ممکن نہیں. اور لوگ عقل سے سوچتے ہیں, جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو نہیں مانتے. راستے میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے, مثلا ایک قافلہ جو تھا وہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا, جب آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہیں پانی رکھا ہوا تھا, تو اللہ کے نبی نے وہ پانی پیا اور ڈھکن پھر دوبارہ اوپر رکھ دیا, خالی گلاس رکھ دیا. جب قافلہ واپس آیا تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ میں بھی شام گیا تھا, آپ نے کہا ان قافلے والوں سے پوچھو کہ کیا فلاں جگہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ تمہارا پانی خالی ہو چکا تھا گلاس میں؟ انہوں نے کہا ایسا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود نہیں مانے. جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے, اور اس طرح سے اس موقع پہ یہ سارے کام ہوتے ہواتے اللہ کے نبی کا یہ سفر ہوا. براق, تھوڑی سی اس کے اوپر بات سن لیجئے کہ یہ کیسا جانور ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کا معاملہ ہوا, کہ یہ بہت تیزی سے چلتا ہے. دیکھیے آج دنیا میں براق ہے نہیں ہے, بس یہ کہہ لیں کہ ایک الیکٹرانک قسم کا جانور ہوگا, جو بھی تھا ہم بس اس کے اوپر ایسے ایمان لاتے ہیں جس طرح سے یہ ہوتا ہے. اور جو روایت میں نے آپ سے شروع میں شیئر کی تھی یہ ترمذی کی روایت 3131 اور حضرت انس راضی ہیں کہ اس نے شوخ کی تو جبرائیل نے اس کو منع کیا. اور اسی طرح اس کو جو باندھنے والی روایت تھی یہ 3132 ترمذی کی روایت ابو بریدہ سے. جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے اپنی اصل صورت میں معراج کے موقع پہ دیکھا تھا، یہ بھی ایک خاص بات نوٹ کر لیں، اور 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت چھڑ رہے تھے۔ تھوڑی سی اس کے اوپر ایک دو روایتیں سن لیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ راوی نے اس سے وضاحت چاہی تو بتانے سے انکار کر دیا کہ ان کے کسی دوسرے نے بتایا کہ ایک پر مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے کو پر کر دیتا تھا۔ احمد کی روایت ہے 3862 ہے، اور بھی اس طرح کی روایات آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا گویا کہ وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے پاؤں موتیوں کی طرح تھے جیسے سبزے پر بارش کے قطرے۔ کیا رونت آتی ہے دل میں، پتہ نہیں فرشتے کیسی چیز ہیں اور کیسے وہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اسراء کی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا، اور جبرائیل اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے، یعنی ہیں اتنے خوبصورت، موتی لگتے ہیں ان کے پاؤں، لیکن جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کر دیا جائے تو خشیت کی وجہ سے ایک ٹاٹ کی طرح، پرانے ٹاٹ کی طرح ہو جاتے۔ کیا ہوں گے وہ جن فرشتوں کو اللہ کے نبی دیکھا کرتے تھے۔ پھر اس طرح جہنم کے کچھ واقعات آپ کو اس راستے میں دکھائے گئے۔ آپ کو دکھایا گیا کہ ایک قوم کے ناخن تانبے کے ہیں، اور ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ کون ہوں گے؟ گوشت کون کھاتا ہے؟ سورت حجرات، غیبت کرنے والے، اور عزتوں سے کھیلنا یعنی لوگوں کے مال کو ناحق لیتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ دنیا کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا یہ سمجھتے نہ تھے؟ یعنی بے عمل قسم کے عالم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ جو روایت آپ کو میں نے ابھی بتائی ہے عالموں والی، یہ مسند احمد کی روایت ہے 12211 نمبر کی، حضرت انس اس کے راوی ہیں۔ پھر اسی طرح فرشتوں نے سینگی لگوانے، جس کو آج کے دور میں کپنگ کرنا یا حجامہ کہتے ہیں، اس کی وصیت کی آپ کو اس موقع پہ۔ ابن عباس کی روایت ہے سلسلہ تو صحیحہ میں 1847، بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے وہ چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ ہے۔ اسراء کی رات فرشتوں کی ایک جماعت جس جماعت کے پاس سے میں گزرا، اس نے یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینگی لگوانے کا اہتمام ضرور کیا کریں، علاج کی ایک قسم ہے اور آج کل بہت عام ہے، آپ لوگوں نے اس کا چرچا سنا ہوگا۔ اسی طرح پچھنے لگانے کا حکم دیا، یہ کپنگ ہے۔ سینگی جو ہوتے ہیں وہ ذرا کٹس ہوتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن بہرحال جھونکے لگوا کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے یا کٹس لگوا کے نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم نے امت کے لیے سلام بھیجا تھا معراج کے موقع پہ، سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ابن مسعود سے 105 نمبر کی، کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے۔ اب یہ تو ایسی نا کہ کوئی کہیں گیا ہوا ہے اور وہاں کا نقشہ کھینچ رہا ہے، تو اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان کے اوپر اس طرح سے آپ سوچئے کہ کس طرح یہ معراج کا موقع ہمارے ایمان اور یقین کو بڑھاتا ہے، کتنے واقعات اس میں ہوئے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنا کر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دی۔ اسی طرح جو اس موقع پہ دودھ کی بات ہوئی کہ آپ نے دودھ پیش کیا، تو شاید کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں ہے، تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ نحل آیت 66 میں دودھ کی بات آتی ہے۔ پھر اسی طرح سلسلہ تو صحیحہ کی روایت 12320 ہے، آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی چیز کر سکتی ہے، اور دودھ فطرت ہے، یعنی بھوک لگی ہو تو بھی دودھ سے پیٹ بھر جائے گا، پیاس لگی ہو تو بھی دودھ اچھا، اسی لیے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جاتا ہے، اور بعض دفعہ دیکھیں بڑھاپے میں پھر صرف لوگ دودھ ہی پیتنے لگ جاتے ہیں، تو دودھ کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ معراج کے موقع پر میں نے دودھ لیا اور پی لیا، مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کی راہ پا لی اور آپ نے فطرت کو پہچان لیا۔ ख्वाब में दूध देखना फितरत और इल्म है। अगर आप दूध पीता हुआ देखे या खुद को या किसी को पेश करता देखे तो ये इल्म होता है। इसकी ताबीर में ये भी सिलसिला तो सही है कि रिवायत है 2207, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में दूध पिया इतना कि दूध की ताजगी देखने लगा जो मेरे नाखून या नाखूनों से बह रही है, यानी खूब पेट भर कर पिया। फिर मैंने प्याला उमर को दिया। साहबा ने पूछे इसकी ताबीर क्या है, तो आपने फरमाया इल्म। ये बुखारी की रिवायत 3681 है। तो उमर को अल्लाह ताला ने उम्मतियों में नबी सल्लम के बाद सबसे ज़्यादा इल्म दिया था। मैं भी आपको दुआ देती हूँ कि अल्लाह आपको भी इल्म का दूध पिलाए। इल्म जैसी कोई दौलत नहीं। अगले हफ्ते से आप जब सुनेंगे तो आप खुद पर रश करेंगे कि आपने कितना खूबसूरत फैसला किया है इल्म का सफर चुनने का। आज हमने बातों का सफर तय किया, करामतों का, वजीफों का, पढ़ने का, पढ़ाने का। इल्म नहीं है, घंटों एक के एतबार से कुरान की एक आयत पढ़ते रहते हैं विर्द के तौर पे, उसका ही इल्म ले लें तो बहुत कुछ आगे चला जाएगा। एक और बड़ी रिवायत है, इसको सुन के तो लगता है सारे ही दूध की बोतलें खरीद के बांटना शुरू कर देंगे। ये रिवायत मुसनद अहमद की है, 18403 नंबर की, बरा बिन आज़िब से, कि जो शख्स किसी को तोहफे के तौर पर दे कोई चीज़, मसलन चांदी सोना दे, या किसी को मशकीज़ा दे दे, या किसी को दूध पिला दे, तो ये ऐसे ही है जैसे एक गुलाम को आज़ाद करना। जो शख्स ये कलेमात कह ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क लहुल हम्द वहुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, तो ये गुलाम आज़ाद करने की तरह है। तो आज आपको क्या पता चला कि दूध पेश करना किसी को गुलाम को आज़ाद करना है। तो सोते हुए घर के बुजुर्गों को, बच्चों को ज़रूर दूध दिया करें और मेहमानों को भी दूध पिलाएं। हैरत की बात नहीं कि हमारे यहाँ दूध पीने पिलाने का रिवाज ख़त्म हो गया। सोडा पियेंगे, ड्रिंक पियेंगे, गैस डाल के काले रंग का पानी पीते हैं, दूध नहीं पीते लोग। तो दूध पीने का रिवाज डालिए। सिलसिला तो सही है कि रिवायत है कि तीन चीज़ें लौटाई ना जाएं, तकिया, तेल और दूध। कोई दूध पेश करे तो ले लिया करे, पिए ना पिए पकड़ लिया करे, बाद में चाहे किसी और को दे दें। दूध पीने की दुआ 381 नंबर रिवायत है सही जामे सगीर की, कि जब कोई दूध पिए तो ये दुआ करे, आप दोहरा ले मेरे साथ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु, ए अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत डाल और इसमें इजाफा कर दे। जन्नत में दूध का एक समंदर है। ये भी सूरह मोहम्मद की आयत 15 से मिलता है, नहर की बात आती है उसमें। और रिवायत जामे सगीर है कि जन्नत में पानी, शहद, दूध और शराब के समंदर हैं, फिर इनमें से नहरें फूटती हैं। तो जाके देखेंगे क्या होगा। दुनिया में अगर नहरों और समंदरों में दूध होता तो फट चुका होता, ख़राब हो चुका होता। लेकिन बहरहाल इस पूरे टॉपिक को सुनते वक्त कम अज़ कम थोड़ा सा दिल ठंडा हुआ है। जो पिछली ये बातों को सुनते हुए दिल बोझल हो गया था कि अल्लाह के नबी को इस रास्ते में कितना ज़्यादा आजमाया गया था। तो मौजज़ात भी कभी कभी फ़ायदा देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जब भी किसी को दीन की कोई बात बताएं, करें, कराएं, तो उसके ऊपर कभी तरगीब दिलाएं, कभी डराएं, कभी खुशखबरियां दें। और मेराज की अगले दिन की जो सुबह थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह के नबी को 5 नमाजों की कैफियत और उसके औकात सिखाए। रिवायत में आता है कि 2 दिन जिब्राइल आते रहे। पहले दिन इब्तदाई औकात, जब नमाज का वक्त शुरू होता है, उस पर नमाजें पढ़ाई। दूसरे दिन लेट करके जो इंतहाई वक्त होता है उसमें पढ़ाई। और बाद में कहा कि आपकी उम्मत के लिए नमाजों के वक्त इन 2 वक्तों के बीच में, यानी आसान बात क्या है कि शुरू होते ही पढ़ लें, लेकिन आखिरी हुज्जत जिसकी मतलब इंसान आखिरी कोशिश कर सकता है या जिस तक पढ़ ले, वो जो इंतहाई वक्त है उस पे नमाज पढ़ने की बात की गई। इससे पहले नमाज सिर्फ 2 रकत सुबह और 2 रकत शाम में थी, यानी ये नमाज का तोहफा उस वक़्त दिया गया। और आप देखिए कहाँ जाके, मक्की दौर के आखिर में, कि आप नमाजों को बेहतर करो, तरीके के साथ ये सारे काम करो। जो अपने लिए एक मोटी सी बात समझती है ना, कि दीन की जो बात मिल जाए ना उसको फ़ौरन ले लें, मुतालबे ना करें ये करें वो करें। ये तो ऐसे ही है, किसी को कहा जाएं कि इधर आएं कुरान सीखें, कोर्स करें, तो कोई के अच्छा यहाँ सोफे लगा दें, यहाँ बेड लगा दें, यहाँ छत गोल्डन कर दें। तो इससे मुराद क्या है कि हम सीखने के भी मूड में नहीं है, संजीदा नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें फ़ायदा लेने वाला बनाए। मेराज का सफ़र जो था ये इल्म का सफ़र था, मुशाहदे का इल्म था। तो इससे इल्म के लिए सफ़र करने की भी आदत है। और जितना इंसान दीन और इल्म के लिए सफ़र करता है ना, नए लोगों को मिलता है, नए एक्सपोजर होते हैं, उससे फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है वो तो मुसाफिर है। اب آپ کے ہمارے بچے ہمارے گھر والے، لیکن یہ کہ کبھی نہ کبھی ضرور اپنے دل میں یہ خواہش رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ علم کے لیے سفر کروانے والا بنائے. تو یہاں پہ یہ سیشن پورا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.